نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله والملائكه وبلقاء ورسوله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل وساخبركم عن اشراطها اذا ولدت الامه ربتها واذا تطاول رعاه الابل البهم بالبنيان من خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه او كما قال عليه الصلاة والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله تمام حضرات محبت کے ساتھ بابا نے بلند درود پاک پیش فرمائے اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الستہ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، درس صحیح بخاری شریف کے عنوان سے تقریباً احادیث کا خلاصہ صحیح بخاری شریف کے اس عنوان سے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ آج ہم کتاب الایمان کی جو اساس اور بنیاد حدیث ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور کل کا درس انشاءاللہ ختم بخاری شریف کے حوالے سے ہوگا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں جو سب سے آخری حدیث نقل کی ہے اس پر انشاءاللہ العزیز کل آخری درس پیش کیا جائے گا، اور میری طبیعت یہ ہے کہ علمیت کی بات کو زیادہ رکھا جائے، فوقیت دی جائے کہ بندے دین ہی حاصل کریں، ورنہ ختم بخاری شریف کی جو اہمیت اور افادیت ہے تو آج نہیں بلکہ عرصہ دراز سے امت کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بڑی بڑی مصائب اور آفات و بلیات اور ناگہانی مصیبتوں کا نزول ہوتا تو وہ ان تمام آفات و بلیات اور ناگہانی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس مجمع میں شرکت کرتے تھے جہاں بخاری شریف کا ختم ہوا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف مجمع میں شرکت بخاری کے دعا کے لیے نہیں کی جائے، اور اس پر ہی زیادہ زور نہ ٹھونسا جائے کہ آئیے یہاں پر یہ ہو جائے گا، اتنے ہزار فرشتے آ رہے ہیں، بلکہ جو اس کتاب کے اندر جو علم ہے وہ پہلے مقدم رکھنا چاہیے، پہلے وہ مقدم رکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم اپنی حوث کو بہت زیادہ دخل دیتے ہیں، حکم کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ یعنی وہ حال یہ ہوا ہے کہ دین بیان کرنے سے پہلے ہزاروں اس پر فضائل کی باتیں کرنا ضروری پڑ جاتی ہے، یعنی ہم اتنے لالچی اور حریص ہو گئے ہیں کہ کہ جناب اللہ کے دین کے لیے ہمارا دل جب تک راغب نہیں ہوتا، ایمانیات کو بیان کریں، اعتقادیات کو بیان کریں، توجہ نہیں آتی. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے یہ فلانا وظیفہ پڑھ لیں تو کاروبار میں برکت ہو جاتی ہے، یہ فلانا کام کریں تو ڈوبا ہوا مان نکل آتا ہے، تو ہم اتنے حریص ہو گئے ہیں کہ پھر ہماری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، پھر لائن لگا کر جو دلیل پیش کی گئی تھی، جو ایمانی بات تھی، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی. لیکن جو کہہ دیا کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھ لو یہ کام ہو جائے گا، تو پھر ہم لائن لگا کر صبح سے لے کر شام تک اگر امام صاحب سے وہ روایت نہ لکھوا دیں تو چین نہیں پاتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے. فضائل و مناقب اپنی جگہ پر بالکل درست ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں زیادہ حرص اور زیادہ کوشش ایمانیات کو سمجھنے میں رکھنی چاہیے، اس میں غور و تحمس کرنے میں چاہیے، کیونکہ وہ وظائف اور مقام جو ہے وہ مال یا دیگر چیزوں میں اضافہ بعد میں کرے گا، اصل چیز جو ایمان میں اضافہ کرے گا اور آپ کے درجات میں اضافہ کرے گا، خدا کی بارگاہ میں مقبول کرے گا، وہ یہ عمل ہے جو اس چیز پر ہے. تو لہذا میں صرف اس بات کی ترغیب اس حوالے سے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف اپنی حرص کا، اپنی چاہت کا، اپنی امید کا زیادہ مداوع کریں، زیادہ مدار کریں. یہ نہ ہو کہ جو ہمارے کاروباری مسائل کے اعتبار سے اور دنیاوی مسائل کے اعتبار سے، ہم آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ بات کیوں کر دیا آپ نے، میں نے کہا اس لیے کہ میں آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنانا چاہتا ہوں. سادہ سا جواب ہے، میں آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنانا چاہتا. آپ ابھی اتنے درس سن چکے ہیں، اب آپ کی سطح بلند ہونی چاہیے، اب آپ کا انتخاب اور مزاج اور قبولیت آپ کی جدا ہونی چاہیے، اب آپ کا شمار عوام میں نہ ہونا چاہیے، علماء کی خدمت میں بیٹھنے کی مراد میں ان خواص میں ہونا چاہیے جن کو شریعت عوام کے ساتھ موسوم کرتی ہے. ہم کلچر میں اپنی زبان میں جس کو عوام کہتے ہیں وہ تو فضول لوگ ہوتے ہیں، لیکن شریعت جس کو عوام کہتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں. تو لہذا یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے کی کہ میں آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بنانا چاہ رہا، نہ اس لائن کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. تو اپنے اندر یہ چیز قوت استعداد بڑھانی چاہیے، اصل کو اصل مرتبہ دینا چاہیے. الاول فل اول، جو پہلے ہے پس وہ پہلے ہی ہے، اس کو اسی مرتبے اور مقام کے ساتھ چننا چاہیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اعتدال میں رہتے ہیں اور تمام چیز گویا کہ معیار پر رہ جاتی ہے. ایک طرف ایمان اور کفر کی بات ہوتی ہے، توجہ ادھر نہیں جاتی ہے، ایک وظیفے کی بات ادھر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. کبھی ہم پر سر پر وہ بلا آ جاتی تو ایمان کے لالے ہمارے ہو جاتے ہیں. تو پہلی چیز ایمان ہے، پہلا دین ہے، اس کے بعد یہ ساری معاملات ہیں. کل بھی ہم نے اس پر ذکر کیا، پہلے حقوق اللہ ہیں، اس کے بعد حقوق العباد ہے، اس کے بعد سارے وہ مسائل ہیں. پہلے ہم وہ چیز تو سمجھ لیں کہ جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، جو اللہ نے ہم پر حقوق ڈالے ہیں. تو میرا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے، اور میرا مقصد کسی بھائی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا ہے، بلکہ ہم اپنا شعور بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا معیار بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے قوت استعداد کو بلند کرنا چاہتے ہیں. ہم سب سے پہلے ایمان کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے. سب سے پہلے ایمان کی تعلیمات کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے. جس مسائل میں زیادہ زور دینا ہے اس میں ہم زور نہیں دے پاتے، اور جس میں سرے سے ہلکے سی بھی بات سے معاملہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر گویا کہ معاملہ زور کا ہوتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو قبول کیا جاتا ہے. اور آج بد مذہبیت کی الغار، اور ہمارے لیے یہ بات کہ یہ کیسا ہوگا یہ کیسا ہوگا، یہ سب سے بڑا ہوتا ہی یوں ہے. میں ایک واقعہ پیش کر کے اس حدیث کی طرف آ رہا ہوں. یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں اس کو ام السنہ کہا گیا ہے، جس طرح قرآن کو ام الکتاب کہا گیا ہے نا. اب اس حدیث کی اہمیت آپ دیکھیں، یعنی قرآن کا پورا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. قرآن کے اندر جتنی آیات ہیں، جتنے رکوع ہیں، جتنی سورتیں ہیں، سب کا خلاصہ اگر آپ قرآن کے مضامین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے کن سبجیکٹ پہ گفتگو کی ہے، کیونکہ موضوع کیا ہے تو اس کی تفصیل تو بعد میں آتی رہتی ہے. تو سورہ فاتحہ کی آیت آپ اٹھا لیں، ان آیات کے اندر جس چیز کا ذکر ہے یہ قرآن کا عنوان ہے، یہ قرآن کا سبجیکٹ ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے. آگے چل کر قرآن نے اسی کی تشریح کی ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ سارا قرآن اگر جمع کر دیں تو وہ سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی پوری کتاب کو. لغوی معنی اس کا یہ ہوگا کہ پوری کتاب کی ماں، اور اس کا علمی معنی یہ ہوگا کہ پوری کتاب کے مضامین کی اصل بنیاد، سر چشمہ. تو میرے دوستو، جس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پورے قرآن کو جو سمجھنا چاہے فوراً دفعتاً ایک جھٹکے میں اگر پورے قرآن کو سمجھنا چاہے تو وہ سورہ فاتحہ کی آیات اپنے سامنے رکھ لے، پھر اسی آیات کی تشریح پورے قرآن کے اندر. تو پورے قرآن کا مغز جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، پورے قرآن کی اصل جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ پوری حضور کی سنت کا خلاصہ ہے. تو اس لیے اس حدیث کو میں نے سب سے آخری درس میں رکھا تھا تاکہ درس مکمل ہو رہا ہے تو اس کو رکھا جائے، اور کل انشاءاللہ بخاری شریف کا جو ختم ہے اس کی طرف ہم اپنی توجہ کو لے جائیں گے. تو اب جس حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ام السنہ ہے، جیسا سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے اسی طرح یہ ام السنہ ہے. جس طرح سورہ فاتحہ پورے قرآن کی اساس اور بنیاد ہے، یا یوں سمجھ لیجئے پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. پورا قرآن آپ پڑھ لیجئے، کیا سمجھے قرآن سے؟ تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، یہ سمجھے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الضالین تک، یہی پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. کوئی آپ سے پوچھے پورا قرآن تو پڑھ لیا، پورے قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، تو آپ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں، والضالین پر ختم کریں، یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اسی میں کہ ساری اللہ کی تعریفات ہیں، اس کی صفات کا ذکر ہے، قیامت کے وجود کا ذکر ہے، اپنی عجز و انکساری کا ذکر ہے، اس کی عبادت کرنے کا ذکر ہے، اس سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، اس سے صراط مستقیم کو طلب کرنے کا ذکر ہے، محض صراط مستقیم نہیں بلکہ صالحین کے راستے پر چلنے کا ذکر ہے، اور یہود و نصارہ اور بد مذہبوں سے بچنے کا ذکر ہے. اسی مضامین کو پھیلا دیتے ہیں تو 30 پارے بن جاتے ہیں، اور اسی کو جمع کر دیتے ہیں تو سورہ فاتحہ بن جاتا ہے. تو جس طرح پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، تو یہ حدیث کتنی بنیادی حدیث ہے. یہ میرے آقا کی ساری سنت، سارے فرامین، سارے ارشادات، ساری شریعت جو سرکار کی زبان سے جاری ہو گئی ہے، یہ اس کی اساس ہے، بنیاد ہے. جس طرح سورہ فاتحہ قرآن میں ام الکتاب ہے، اسی طرح حضور کی سنت میں یہ حدیث ام السنہ ہے. تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پھر اس حدیث کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، مضامین کی اساس اور بنیاد ہے. جس چیز پر ہمیں وقت دینا ہے وہاں وقت دیتے نہیں، اور جہاں وقت دینا اتنا ضروری نہیں وہاں اتنا وقت دے دیتے ہیں کہ اصل ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. ایک مختصر سی بات پیش کر کے حدیث کے ترجمے کی طرف آتا ہوں. گزشتہ رمضان المبارک کی بات ہے، یہ مصطفیٰ مسجد کا جو چبوترہ ہے یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور مجھے انہوں نے رات کے 12 بجے فون کیا کہ آپ آئیے. ایک شخص آیا ہے، وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور جو امام کی نماز پڑھائے امام تو آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ امام اعظم کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اور جناب جو ہے کہ امام احمد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ دیکھو میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس بندے کو یہاں لے آؤ، یہاں کتابیں بھی موجود ہیں، دلائل بھی موجود. بولے نہیں حضرت وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا. ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں آ سکتا، ہم نے کہا چلو ہم آ جاتے ہیں اگر آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے تو. ہم یہاں سے اٹھ کر وہاں پر پہنچے، 10-5 منٹ گفتگو ہو گئی، وہ شخص خاموش ہو کے چلا گیا. اس کے سارے جوابات ہم نے دے دیے. بعد میں جو وہاں پر پینتی ڈال کر اپنے آپ کو پھیلا کر بیٹھے ہوتے ہیں پوری رات، ہم نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہاں پر ایک تو آپ نے گیدرنگ لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک بد مذہب آ کر آپ کو چھیڑتا ہے، اور اس میں اگر کوئی متاثر ہو کر اس کے ساتھ بد مذہب ہو جائے اس کا گناہ کون، کس کے ساتھ؟ ایک بات. اور یہاں پر میں نے سنا آپ 25-25 دیگے بناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کبھی آپ کو 25 منٹ کسی عالم کے درس میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے. اور یہ دیگے بھی آپ غوث اعظم کے لیے نہیں بنا رہے، یہ آپ کے تیسری چھت چوتھی چھت ہو جائے، چوتھی چھت پانچویں چھت ہو جائے، یہ آپ خود اپنے ساتھ ریاکاری کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. غوث اعظم کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہے، اپنے آپ کے ساتھ خود دھوکہ کر رہے ہیں. یہ تو آپ 11ویں کے دیگے 12ویں کے دیگے اس نیت سے بنا رہے ہیں کہ تیسری چھت کی اجازت ملی ہے تو چوتھی کی مل جائے، چوتھی کی ملی ہے تو پانچویں کی مل جائے. لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب دین کیا ہے. کاش آپ کو جذبہ اتنا ہے کہ پوری رات بیٹھ کر آپ کو آتا کچھ نہیں، اللہ رسول کی باتیں آپ کرنے کے چکر میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی بد مذہب بیچ میں آ جائے آپ کو چھیڑے اور آپ کے 4 بندوں کو شکار کر کے لے جائے بھیڑیے کی طرح، اور آپ گویا کہ جوش اتنا ہے کہ جناب اگر ساری رات گھوٹا لگوانے کہہ دیجیے ان کو دیکھ کے اندر تو گھوٹا لگاتے رہیں گے، لیکن اگر ان سے کہہ دیا جائے آئیے دین سیکھیے تو ٹائم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بالکل فضول ہوتے ہیں، واللہ فضول ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا وقت سارا غرق کر دیا ہے، سارا وقت بیکار کر دیا ہے، دین کو سمجھا نہیں. اس لیے غوث اعظم کی 11ویں کو بھی اپنی پراپرٹی
یا جناب اپنی تجارت کی ملک سمجھ لیے، اس لیے کہ غوث آدم کو سمجھ نہ سکے، وہ سمجھے کہ بس غوث آدم وہ ہے کہ جن کے نام پر ختم قادریہ کر لیا گیا، کرنا چاہیے حقیقی امر ہے، لیکن پہلے غوث آدم کی تعلیمات کو سمجھا جائے، غوث آدم کو دیکھا جائے کہ انہوں نے جناب ایمان کو کس انداز میں بیان کیا ہے، اور بد مذہبوں کے متعلق آپ کا نظریہ کیا تھا، اور آپ نے ایمان کے تحفظ کے لیے کیسی باتیں پیش فرمائی ہیں۔ تو میں صرف یہ بات تنقید کی نیت سے نہیں کہہ رہا، ایک شعور بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا شعور اب بلند ہونا چاہیے، جو چیز اہم ہے گیارہویں کرنی چاہیے، جس کے پاس وقت نہیں ہے مال نہیں ہے وہ نہ کر سکا کوئی بات نہیں، اس کو بدعت کرنے والا بد مذہب ہے، اس کو حرام کہنے والا بد مذہب ہے، ختم قادریہ پڑھنا چاہیے، ثواب ہے، حصول کا ذریعہ ہے، اسے جو بدعت و شرک کہے وہ بد مذہب ہے، لیکن جناب اس کا مرتبہ بعد میں ہے، پہلے ایمان سیکھنا ہے، پہلے عقیدہ سیکھنا ہے، پہلے دین سیکھنا ہے، اس کی افادیت، اس کی معنویت، اس کے ثمرے سے کسی مسلمان کے اختلاف نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو اس کی عقیدت کو آپ کے دل میں ہمیشہ رکھے گی وہ علماء کی صحبت ہے، وہ اعتقاد کا سمجھنا ہے، وہ ایمان کا سمجھنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میرے درس میں آئیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت نکال کر مارکیٹ میں ان موضوعات پر درجنوں کتابیں ہیں، جہاں پر آپ اپنا وقت ٹیلی ویژن میں فضول خبریں سننے میں لگا دیتے ہیں، کچھ وقت نکال کر ایک صفحہ اپنے اوپر واجب کر لیے کہ ایک صفحہ میں پڑھوں گا، سمجھ کر پڑھوں گا، عمل کرنے کے لیے سے پڑھوں گا، سمجھ میں نہیں آیا اس کو انڈر لائن کر لیا، جناب کل آ کر امام صاحب سے پوچھ لیا، کسی عالم سے پوچھ لیا کہ آج آپ لکیر کے فقیر نہ رہے، آج خود بھی ہدایت مل رہی ہے، کل کسی اور کے لیے بھی ہدایت کا آپ ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، تقریب پوری گزری ہے، خود نیک ہونا کافی نہیں، قرآن کہتا ہے نیک نہیں بننا ہے، نیک بننے کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دینی ہے، خالی خود سے نیک نہیں بننا ہے، خود سے نیک بنیں گے تو خود غرضی ہے، یہ تو بھیڑیا پن ہے، اپنے لیے نفع لے لیا دوسرے کے لیے کوئی نفع نہیں۔ فرمایا کہ جب خود نیک بن گئے، اب اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ مسلمانوں کو نیکی کی تعلیم دے سکو، یہی سورہ عصر کا آخری کا خلاصہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، وہ خود بھی نیکی کرتے ہیں اور نیکی کا درس دیتے ہیں۔ تو میں نے اسی غرض سے اس بات کو پیش کیا ہے، آئیے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جناب ایمان اور عقیدہ یہ دین کی اصل ہے، جو سنا ہے اس کو سمجھے ہیں، اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ دوسرے مسلمان تک پہنچائیں گے۔ اور جو باتیں میں پھر ایک بات آپ سے عرض کر دوں، جو باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دل میں لگتی ہے اور چبھتی ہے، تو ہم اس کا فیصلہ اپنے ضمیر سے نہیں کریں گے، اگر وہ دینی بات ہے تو پہلے اپنے علماء سے پوچھیں گے، پہلے اپنے علماء سے پوچھیں گے، اپنا نظریہ کنورٹ کرنے سے پہلے ایک حجت قائم کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے باپ دادا اسی نظریے پر تھے۔ اگر آپ کو یہ کفر لگتا ہے تو کیا آپ کافر کی اولاد تھے؟ آپ کو یہ شرک لگتا ہے تو کیا آپ مشرک کی اولاد تھے؟ آپ کو یہ بیدینی لگتا ہے تو کیا آپ کسی ملحد کی اولاد تھے؟ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جناب میرے باپ دادا جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، انہوں نے یا رسول اللہ بھی کہا ہے، یا غوث اعظم بھی کہا ہے، ولیوں کی کرامتوں کے بھی قائل رہے ہیں، احسان ثواب بھی کیا ہے، ختم قادریہ بھی کیا ہے، ختم خواجگان بھی کیا ہے، آج اگر کسی کو اعتراض ہو اس سے منحرف ہونے کا، تو میں اس کو جھنجھوڑ کر کہوں گا، خود فریبی نہ کرنا، ایک دفعہ علماء ربانی سے رجوع ضرور کرنا، ہم پر احسان نہیں اپنے باپ دادا پر احسان کرتے ہوئے، کیونکہ وہ ایسا کرتے رہے ہیں، وہ ایسا کرتے رہے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ، اگر آپ کو وہی جماعت اچھی لگ گئی ہے تو ہمیں بھی تو اس جماعت میں لے لیں، پھر آپ خود کے لیے تو آپ نیکی کما رہے ہیں، ہمارے لیے نیکی نہیں ہے، تو کم سے کم ہمیں بھی تو آ کر دعوت دیں، یہ حجرا چھوٹا سے ہے، آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی تو دعوت دینا آپ کہ ہم اگر شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اگر بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو خود کے لیے تو آپ نے بھلائی لے لی اور ہمیں بالکل کوئی پوچھا ہی نہیں، یہ تو خود غرضی تھی، خدا کو کیا جواب دو گے؟ اگر یہ شرک تھا تو کبھی ہمارا بھی تو دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے، امام صاحب ممبر پر لوگوں کو درس دیتے ہو، اپنی تو اصلاح کر لو، یہ طریقہ ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہے کہ نہیں؟ تو آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اعتقاد کے درس کو ہم نے سنا اور ہر پہلو کو دیکھا، اور یہ حدیث ام سننا آ رہی ہے، اور یہ عقیدے کے درس کی انتہا ہے۔ اب میں اس پر درس کو ختم کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ بخاری کی سب سے آخری حدیث جو ہے اس کا درس دوں گا۔ اس حدیث پاک کو غور سے سن لیے عقائد کے حوالے سے، اور اس سے پہلے بھی میں نے شرک پر اور رسالت پر، علم غیب پر، حاضر ناظر پر، ان تمام موضوعات پر تفصیلی تقریر کی ہے، اور اس کے علاوہ اسٹال باہر لگتا ہے، ویب سائٹ ہے، کتابیں موجود ہیں، اس میں آپ بدعت کا موضوع ہے، کرامات کا موضوع ہے، ولیوں سے مدد مانگنے کا موضوع ہے، سیدنا ابوبکر کی خلافت کا موضوع ہے، شیعت کے اعتراضات کا موضوع ہے، اور جناب عید المیلاد النبی کا موضوع ہے، حضور پر درود و سلام کا موضوع ہے، حضور خود سے سنتے ہیں یا اللہ سناتا ہے، سرکار گنبد میں سن لیتے کہ نہیں سنتے، وہ موضوع ہے. تو اب آپ پر فرض ہے کہ آپ خود بھی سنیں، اگر اشکال ہے تو خود سنیں، بات پسند آ جائے تو عید کا تحفہ بنا کر کسی دوست کو بھی پہنچا دیں. کیونکہ دینداری یہ ہے کہ جب آپ کو بھلائی پہنچ گئی ہے تو آپ اپنے دوسرے بھائی کو بھلائی پہنچائے. ہمارا یہ درس کا مطلب کوئی موٹی موٹی کتابیں دیکھ کر آپ کو ڈرانا نہ تھا، بلکہ جس دین کو ہم نے سمجھا ہے بزرگوں کو، اس کو آپ تک پہنچانا تھا. تو دعا کریں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مولا جو ہم نے کہا اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو سمیع العلیم ہے. مولا کریم اگر کہیں ہم اپنے نفس کا شکار ہو کر ریا کی طرف چلے گئے ہوں تو مولا کریم معاف فرما. ہمارا مطلب یہ تھا کہ خود بھی دین حاصل کریں اور اپنے بھائی کو دین کی بات پہنچائیں. آمین یا رب العالمین. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ حدیث ام السنہ ہے، اس لیے جو درس قرآن دیتا ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ کا درس دینا پہلے فرض ہے میرے نزدیک. اوف دیو درس، اس لیے کہ جب سورہ فاتحہ قوم نہیں سمجھے گی تو آگے کیا قرآن سمجھے گی. تو پہلے سورہ فاتحہ کے مضامین سمجھائے جائیں. تو اب آئیے، میں نے ساری چیزیں ایمانیات کی آپ کے ذکر کر دی تھی کہ ایمان باللہ کیا ہے، اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے، حضور سے محبت کا کیا مطلب ہے، حلاوت ایمان کیا چیز ہے، ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اور ضروریات اہل سنت کے کئی نظریات پیش کیے ہیں. اب ان سب کو سمیٹ کر اس ام السنہ حدیث کے حوالے کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزن، ہوا کہ کہتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے مجمع میں. فاتاہ رجل، ایک آدمی آیا حضور کے پاس. رجل، ایک آدمی حضور کے پاس آیا. فقال، اور اس نے کہا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اس آدمی نے یہ کہا ایمان کیا ہے. دیگر اور احادیث کے اندر مسلم شریف میں یہ حدیث کتاب الایمان میں موجود ہے. ہر عالم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لیا ہے، کیونکہ یہ ام السنہ ہے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں اس میں یہ روایت موجود ہوگی. کئی علماء نے تو اپنی کتاب کی ابتدائی صدی سے کی، مشکات دیکھیں ابتدائی صدی سے ہو رہی ہے کتاب الایمان کی، ابتدائی صدی سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث خلاصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنت کا. فرماتے ہیں کہ جناب، میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر اس کے چند نکات جو زیر بحث ہے وہ آپ کے سامنے لاؤں گا. پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور سرکار کے گرد صحابہ کا مجمع تھا. وہ آدمی آیا اور وہ رجل حضور سے کہنے لگا، مل ایمان، حضور ایمان کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال الایمان، سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان یہ ہے کہ ان تؤمنوا باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، والملائکۃ، فرشتوں پر، وبلقائہ، اور رب سے ملاقات پر. رب سے ملاقات پر، گویا کہ تو ایمان لے کر آئے رب سے ملاقات پر. اور فرمایا کہ جناب، وہ رسول ہی، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے کر آئے. وتؤمنوا بالبعث، اور اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور مرنے کے بعد اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر اس نے آگے سوال کیا، قال مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ایمان تو یہ ہے، اسلام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ. فرما ایمان، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر. وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ، اور جو زکات فرض تجھ پر رکھی گئی ہے اس کو تو ادا کر. وتصوم رمضان، اور رمضان کا مہینہ جب تو پالے تو اس کے تمام روزے تو رکھ. قال، اس بات کو پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ اس کے لفظ کی ساری وضاحت میں آگے مختصر طور پر کرتا ہوں، صرف ترجمہ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی مل احسان، اس آدمی نے پوچھا احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر. ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ جیسے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فان لم تکن تراہ فانہ یراک، بس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا یہ کیا ہے؟ احسان ہے. پھر آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ قال، پھر انہوں نے آگے سے گویا کہ سوال کیا کہ یہ جو احسان کیا تو سرکار نے فرمایا پس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. پھر انہوں نے سوال کیا سید عالم کی بارگاہ میں مت الساعہ قیامت کب آئے گی. دیکھ سارے دین کا خلاصہ اس میں آ گیا, ایمان آ گیا, اسلام آ گیا, احسان آ گیا. یہ تین چیز بنیاد ہے دین کی. دین کی بنیاد تین چیز ہے, اسلام, ایمان, اسلام اور احسان. ایمان, اسلام اور احسان. اب یہ احسان سے کیا مراد ہے اس کی تشریح میں آگے کرتا ہوں. احسان سے مراد اخلاص ہے. احسان سے مراد اخلاص, کہ بندہ ہر کام خدا ہی کے لیے کرے, ہر کام خدا ہی کے لیے کرے, جو بھی کام کرے اس کا اجر خدا ہی کے سپرد کرے کہ مولا تو ہی اس کا اجر دے گا. تو دین کی بنیاد ان تین چیزوں پر ہے, ایمان, اسلام اور اخلاص. اب اس کے پوچھنے کے بعد وہ آگے سوال کرتے ہیں کہ مت الساعت, حضور قیامت کب آئے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف جب دیکھا تو ارشاد فرمایا قال مل مسئول عنہا بعلم من السائل. فرمایا کہ قیامت کب آئے گی, تو فرمایا پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ نہیں جانتا. یعنی جو تم اس سے سوال کر رہے ہو تو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا, اتنا ہی جان رہا ہوں جتنا تم جانتے ہو. اب آگے اس نے پوچھا, یہ ساری بحث آئی گی آگے, کہا جی سأخبركم عن اشراطها. اچھا یہ کریں کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیں. فرمایا اذا ولدت الامۃ ربها, فرمایا کہ امۃ ربها, کہا کہ وہ وقت آ جائے گا. قیامت کی کئی نشانیاں ہیں, حضور نے یہاں پر صرف دو نشانیاں پیش کی ہے. فرمایا کہ جناب جب باندی اپنے آقا کو جنے گی, جب باندی اپنے آقا کو جنے گی, باندی آقا کو جنے گی, اس کا کیا معنی ہے ابھی پیش کیا جاتا ہے. وَإِذَا تَوَالَتَ الرُّعَاةُ لِإِبِلِ الْبُهِنِ فِي الْبُنْيَانِ, فرمایا کہ جناب کالے اونٹوں پر ننگے پاؤں سواری کرنے والے اور ننگے پاؤں صحراؤں میں پھرنے والے, پکے پکے کوٹھیوں کے اور پکے پکے عمارتوں کے اور پکے پکے مکانات کے مالک ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ خمسن, یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں, لا يعلمهن الا اللہ, اس کو صرف اللہ جانتا ہے. یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کو صرف اللہ جانتا ہے. فرمایا آگے ارشاد سرکار نے ثم تلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حضور نے سورہ لقمان کی روایت پڑھی ہے ان اللہ عنده علم الساعہ, کہ بے شک اللہ رب العزت کے پاس قیامت کا علم ہے. اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے, اللہ کے پاس بارش کب ہوگی اس کا علم ہے, اللہ کے پاس ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم ہے, اللہ کے پاس کون کہاں مرے گا گویا کہ اس کا علم ہے, اللہ کے پاس کل کیا ہوگا اس کا علم ہے. اس کو علوم خمسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علوم خمسہ. حضور نے ارشاد فرمایا اس کا علم اللہ کے پاس, اس کا علم اللہ کے پاس ہے, اور یہ چیزوں کو جاننے والا اللہ رب العزت ہے. اب آئیے اختصار کے طور پر میں اس کی تشریح تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہاں پر جو پہلا سوال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کیا اس شخص نے, فاتاہ الرجل, علماء نے فرمایا وہ رجل جو تھا وہ حضرت جبرائیل تھے. وہ جو آدمی آیا تھا وہ حضرت جبرائیل تھے, اور وہ بالکل گویا کہ بشری جامعے کے اندر تشریف لائے, اور دیگر اور احادیث کے اندر اس کی تشریح موجود ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جناب میں نے جب دیکھا تو وہ شخص انتہائی صاف ستھرا کپڑا پہنا ہوا تھا, اور دو زانوں, جیسا ہم تحیات اللہ وسلمات و طیبات پڑھتے ہیں, تشہد پڑھتے ہیں, اس طرح وہ حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کے گھٹنے سے اپنے گھٹنے کو ملایا ہوا تھا. اس کے بال انتہائی کالے تھے اور سفر کے آثار اس کے اوپر بالکل نہیں تھے, بالکل تر و تازہ رنگت تھی. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے. اگر یہ مسافر ہے, اس وقت تھوڑے سے گھر ہوا کرتے تھے, کہا جی اگر یہ مسافر ہے تو اس پر سفر کے آثار تو نظر نہیں آ رہے, اور اگر یہ مدینے کا ہے تو میں تو اس کو جان لیتا. فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے لگے, تو فرمایا کہ وہ آدمی تھا رجل, وہ ایک حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں تھے. سرکار کے صحابی حضرت وحیہ کلبی, ان کی شکل میں وہ آیا کرتے تھے حضرت جبرائیل, اور حضرت وحیہ کلبی انتہائی خوبصورت صحابی تھے. روایت میں آتا ہے کہ وہ چہرے پر نقاب ڈال کر بازار جایا کرتے تھے, اس لیے کہ کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اتنا اللہ رب العزت انہوں نے حسن عطا فرمایا تھا. اس نے ان کو یوسف ثانی بھی کہا جاتا ہے, اور حضرت جبریل ان کے روپ میں تشریف لایا کرتے تھے. تو کہا جناب جو ہے کہ وہ فاتح الرجل, وہ شخص جو جبریل تھے, اور وہ انسان کی صورت میں, رجل کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جناب نور کی ضد جو ہے وہ انسان نہیں ہے. نور کی ضد جو ہے وہ انسان نہیں ہے. اور جو جس کی ضد نہ ہو وہ اس کی ضد جب نہ ہو تو اس کا اجتماع ہو سکتا ہے. رات اور دن, رات اور دن یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات دن ایک ساتھ جمع ہو گئے. مرض اور صحت یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں, ضد ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں. لیکن جو چیز آپس میں ایک دوسرے کی ضد نہ ہو, مخالف نہ ہو, مد مقابل نہ ہو, تو وہ جمع ہونا ان کے لیے ممکن ہے. اب کہا جاتا ہے جی حضور انسان ہے, تو ہم نے کہا جی انسان بھی ہے تو نور بھی ہے, تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو کہا جی انسان نور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا کہ انسان اور نور میں کوئی تضاد ہے. انسان اور نور کے اندر گویا کہ اگر کوئی تضاد ہے تو دونوں جمع نہیں ہو سکتے, اور اگر تضاد نہیں ہے تو جمع ہو سکتے ہیں. تو انسان کی ضد جو ہے وہ جن ہے. انسان کی ضد کیا ہے؟ جن. انسان جن بھی ہو اور انسان بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ جو کہا تھا نا کہ جنات اتر گئے, جنات میں جناب جنات اس کے جسم میں اتر گیا, تو شرعی طریقہ یہ کہ جنات انسان کے جسم میں حلول نہیں کرتا. جن انسان کے جسم میں حلول نہیں کرتا, داخل نہیں ہوتا, اس کے اندر سائیت نہیں کرتا. بلکہ فرمایا کہ جن انسان کو صرف مس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ صرف وہ مس کرتا ہے, چھوتا ہے. اور اگر انسان کو کرن جب لگتا ہے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو جناب اس کے مس میں ضرب ایسی ہے اور تیزی ایسی ہے کہ جس سے انسان کا دل و دماغ گویا کہ بالکل مسترب ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ جناب وہ انسان کے سامنے آ کر بیٹھتا ہے اور بڑی بڑی آنکھیں نکال کر اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے. تو پھر انسان کا دماغ اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے انسان وہی بول رہا ہوتا ہے. تو حلول کا عقیدہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے پیش نہیں کیا. جن انسان کے جسم میں سرائیت نہیں کرتا, صرف اس کے جسم کو چھوتا ہے, صرف اس کے جسم کو چھوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں انسان کی ضد جو ہے وہ جن ہے, اور نور کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. نور کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. نور انسان کی ضد نہیں ہے, نور کی ضد اندھیرا ہے. نور کی ضد ظلمت ہے اور انسان کی ضد جو ہے وہ جن ہے. تو اب اگر ضدوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے آقا انسان ہے یعنی جنات کی ضد میں, اور میرے آقا نور ہے ظلمت کی ضد میں. دونوں کا اجتماع تو ہو جاتا ہے. کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جناب جس میں تضاد کی بات ہو جائے. اور مختصرا میں یہاں پر بتا دوں کہ جناب جو نور ہو وہ بشر نہیں بن سکتا, اور جو بشر ہو وہ نور نہیں بن سکتا. یہ فضول قاعدہ ہے, یہ قرآن سے ناواقفیت کا قاعدہ ہے. قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں, حضرت مریم کے پاس, حضرت ابراہیم کے پاس, اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل جب آئے تو انسانی شکل کے اندر آئے. تو یہاں سے یہ تو پتا چل گیا کہ نور بشر بن سکتا ہے, نور بشر بن سکتا ہے. تو یہ قاعدہ تو اڑ گیا جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا کہ جناب نور تو بشر ہی نہیں بن سکتا. تو یہ قاعدہ تو اس روایت سے گویا کہ اڑ گیا, ایک بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی جناب نور اگر بشر بن بھی جائے تو اس کے اندر بشری صفات نہیں آتے, بلکہ اس میں نورانی صفات ہی رہتے ہیں. کہا دیکھیں جس طرح حضرت ابراہیم کے پاس جب حضرت جبرائیل عذاب کا پیغام لے کر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے ان کے لیے بچڑا کاٹنے کی کوشش کی, کہا میں تمہاری ضیافت کرتا ہوں, مہمان نوازی کرتا ہوں. تو اسی وقت فرشتوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں, ہم فرشتے ہیں عذاب دینے کے لیے آئے. لوگ اس واقعے کو اٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو وہ آئے تھے تو انسان بن کر, لیکن کھانا پینا سونا شادی کرنا یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے, یہ بشر کی ضروریات میں سے ہے, یہ بشر کی عوارضات میں سے ہے. تو لہٰذا دیکھو آ گئے تو بشر بن کر, لیکن جو نور بشر بن کر اتفاقاً اگر آ جائے تو اس پر عوارض بشریت طاری نہیں ہوتے, وہ بشر جیسے کام نہیں کر سکتا. دیکھو انہوں نے کھایا نہیں اور منع کر دیا. ہم نے کہا دیکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کھا نہیں سکتا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں کھاتا نہیں. تو نہ کھانے سے نہ کھا سکنا کب لازم آتا ہے, یہ تو ایک الگ سا مسئلہ ہے. لیکن حضرت گرامی قرآن و سنت میں بات موجود ہے کہ جب نور نور ہوگا تو اس پہ وہی احکام ہوں گے جو نورانیت کے ہوتے ہیں, لیکن جب وہی نور بشر بن جائے گا تو اس پر عوارض بشریت طاری ہو جائیں گے. اسی بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس سے نکلے, ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے, تو حضرت اسرائیل انسان کی صورت میں ان کے پاس آئے. حضرت اسرائیل انسان کی صورت میں آئے, اور حضرت اسرائیل جو ہے وہ نور ہیں, نور ہیں. اور نور کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی لطیف اور نرم جسم والے ہو. یہ لائٹ جل رہی ہے اس کا بھی جسم ہے لیکن ہم اس کو پا نہیں سکتے. آگ جلائیے آگ اٹھتی ہے اس کا بھی جسم ہے پکڑ نہیں سکتے. اب دھواں نکلتا ہے اس کو پکڑیے پکڑ نہیں سکتے. اس لیے کہ آپ کا جسم کثیف ہے اس کا جسم لطیف ہے. اب اللہ کے سوا ہر شے کا جسم ہے اس لیے کہ جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو جگہ گھیرتا ہو اختصار کے طور پر جو اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہو طول و عرض کے معاملات کو رکھتا ہو. تو آپ دیکھیں آگ اوپر کی جانب جاتی ہے دھواں ایک اپنا جسم بناتا ہے آگ ایک اپنا جسم بناتی ہے. یہ لائٹ کی روشنی جس نے اپنے جسم سے گویا کہ آپ کو تاری کر دیا ہے. اگر آپ چار پانچ لائٹ بند کر دیجئے اور صرف ایک بلب جلائیے تو اندھیرے کی صورت میں اس کا جسم آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا اس کی ہیئت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اندھیرے کا الگ جسم ہو جائے گا روشنی کا الگ جسم ہو جائے گا اور اس کی صورت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. اس وقت تو نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ جناب ہر طریقے سے یہاں پر گویا کہ روشنی ہے. تو جہاں پر سایہ آ جائے گا تو وہاں پر نور کا اپنا جسم واضح ہونا شروع ہو جائے گا. تو میرے دوستو اسی طرح اب آپ دیکھیں حضرت اسرائیل نور ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس ہوا ہے انسان کی شکل میں اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے میں اسرائیل ہوں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ ایسے ہی فرعون سے آئے تھے اور عوارض بشریہ کے اعتبار سے تھکن جسم پر تھی. آپ کو جلال آ گیا حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا. حضرت اسرائیل انسان کی شکل میں آئے. اب اگر انسان پر عوارض بشریہ طاری نہیں ہوتے نور اگر بشر بن کر آ جائے اس پر بشری چیزیں طاری نہیں ہوتی نوری والی رہتی ہے. کہتے نا اس کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے اس لیے کہ جناب وہ تو نور ہوتا ہے. تو میں نے کہا جہاں اس کو نور بشر بننے کی بجائے اسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے تو پھر اسے تھپڑ بھی نہیں لگنا چاہیے. اس لیے کہ جسم جا کر جب جسم کے ٹکرائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں بشری عوارض آ چکے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور انہوں نے حضرت اسرائیل کو تھپڑ کھینچ کر مارا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب ان کی آنکھ پھٹ گئی. تو آنکھ کا پھٹ جانا تھپڑ کا لگ جانا یہ عوارض بشریہ نہیں ہے. یہ عوارض بشریہ ہے یہ عوارض بشریہ ہے. پھر حضرت اسرائیل نے جا کر اللہ کی خدمت میں اور اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کیا وہ عرض کیا. اس کے بعد رب کریم جو فرمایا وہ فرمایا. لیکن تھپڑ کیوں مارا حضرت موسیٰ نے؟ یہاں سے ایک تو یہ پتا چلا کہ نور بشر بن کر آئے تو اس پر عوارض بشریہ طاری ہوتے ہیں. ایک بات میری سنیں لوگ اس پر زور دیتے کہ نہیں میرا اعتراض سمجھ رہے ہیں آپ جو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نور ہے جو بشر بن کر آ جائے تو اس میں معاملہ نور والا ہی رہے گا. دیکھو نور کو بھوک نہیں لگتی نور والے کو پیاس نہیں لگتی نور والے کو نیند نہیں آتی. تو کہا اگر کوئی فرشتہ بشر بن کر آ جائے نا تو وہ سوئے گا بھی نہیں وہ کھائے گا بھی نہیں وہ پیے گا بھی نہیں. تو میں نے کہا حضرت صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بشری ضرورت صرف یہ تین ہی چیزیں بشر کی ضرورت جو ہے صرف یہ تین ہی چیزیں کھانا پینا اور سونا. کیا بشر کی ضروریات کے اندر یہ جو ہے کہ ہم اگر کسی چیز کو ضرب دیتے ہیں تو ضرب جا کر لگتی ہے اور وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے. دھوئیں کو اگر ہم لاٹھی ماریں تو دھواں تو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ وہ نرا نور ہے. لیکن جب نور بشر بن کر آ جاتا ہے تو اس پر عوارض بشریہ طاری ہو جاتے ہیں اور اس پر ضربیں لگ سکتی ہیں اس پر وہ احکام جاری ہو سکتے ہیں. جس طرح الزامی سوال پیش کر رہا ہوں جواب جس طرح نور بشر بن کر آ جائے تو اس پر بشری عوارض جاری نہیں ہو سکتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ بشر جو ہے اس کے اندر نور کے اوصاف کیسے آ جاتے ہیں کہ جب حضور کو بدر کے اندر احد کے اندر تلوار کی ضرب یا جناب پتھر لگتا ہے تو آپ کے جسم سے خون بہتا ہے لیکن معراج کی رات ہے آپ کے سینے کو شک کر دیا جاتا ہے خون کا قطرہ نہیں ہوتا. تو جناب جب بشر کے اندر نوری صفات آ سکتی ہے تو نور کے اندر بھی بشری صفات آ سکتی ہے. کیونکہ جو اس جہد سے باطل ہے وہ اس جہد سے بھی باطل ہے جو یہاں سے ثابت ہے وہ وہاں سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے اب اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا کر اس مسئلے کو اپنے تتمے کی طرف لے جاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انبیاء کے لیے جو نورانیت کے منکر ہیں میں انہیں صرف درس دینا چاہتا ہوں مناظرہ میرا مقصود نہیں ہے انہیں جلانا تپانا غصہ دلانا میرا مقصود نہیں ہے. میں صرف عقیدے کی طرف لانا چاہتا ہوں. اگر انبیاء سے نورانیت کو نکال دے تو میں دعوے سے کہتا ہوں نبوت باقی نہیں بچتی پھر کیونکہ نبوت کا استقرار نورانیت کی بنا پر ہے. نبوت کا استقرار وحی پر ہے. اگر انبیاء میں نورانیت نہ ہو تو ان پر وحی آ ہی نہیں سکتی. یہ میرا دعویٰ ہے وحی آ ہی نہیں سکتی. میں نے کتاب الوحی اگر آپ میری پرانی قسطیں اٹھا کر دیکھیں جو میں نے بخاری کے افتتاح کیا تھا وائن سوالات کے جوابات میں نے دے دیے تھے. اس لیے کہ نبی پاک پر دو قسم کی وحی آتی ہے. ایک وحی وہ آتی ہے کہ جس میں سرکار کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے اور چہرے مبارک پر گویا کہ سرخی تاری ہو جاتی ہے، ایک وہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ کیا میں تفسیر کا حوالہ دوں، لوگ کیوں اپنی آنکھیں چراتے ہیں اسے؟ حضرت گرامی امام جلال الدین سیوطی نے قرآن کے اصول پر جو کتاب لکھی ہے، جو شخص وہ کتاب نہ پڑھے اسے درس دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن سمجھے گا بندہ جب جب قرآن کے قوانین کو پڑھے گا، اس کے سمجھنے کے ٹرمس اور اصطلاحات کو پڑھے گا، قرآن کے ٹرمس اور اصطلاحات جس نے پڑھی نہیں وہ قرآن کے ساتھ درس دے گا تو مذاق نہیں بنائے گا، مذاق بالکل بنائے. قانون کی کتاب، آج جائیے مارکیٹ اردو بازار میں، ان سے کہیے کہ جناب پاکستان کے آئین کی جو کتابیں وہ دے دیں، اور ہائی کورٹ میں جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ دے دیں. آپ ٹاپ کے انگریزی پڑھنے والے ہیں اور ٹاپ کے انگریزی بولنے والے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو آپ کھول کر آپ اس کا ترجمہ کریں گے، لوگ ہنسیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے، اس لیے کہ صرف زبان سے ترجمہ نہیں چلے گا، اس کی ٹرمس اس کی اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے. تو قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، شریعت قانون کی کتاب ہے، جب تک اس کو سمجھنے کے اصول جو ہیں اس کو نہ سمجھے جائے تو کوئی عربی صرف سمجھے کہ عرب میں ترجمہ کروں وہ ٹھوکرے کھائے گا، وہ ٹھوکرے کھائے گا. اگر صرف قرآن عربی زبان سمجھ میں آ جاتا تو سارے عرب میں تو قرآن اتر رہا تھا، حضور کو معلم بنانے کی کیا ضرورت تھی، حضور کو معلم بنانے کی کیا ضرورت تھی، سارے عربی تھے، عربی ان کو دے دی جاتی کہ جاؤ بیٹا گھر میں پڑھو اور اس پہ جو تشریح کرنی تفسیر کرنی اپنی طرف سے کرو. لیکن پتا چلا کہ اہل عرب پر کتاب اتر رہی ہے اور اتر بھی ان کی زبان میں رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کو بھیجا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محض زبان سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کے اصول نہ جانے جائے، جب تک اس کے اصول نہ سمجھے جائے، ورنہ جگہ جگہ بندہ ٹھوکرے کھائے گا اور گمراہ ہو کر گویا کہ پھرتا رہے گا. تو حضرات گرامی، علوم قرآن، قرآن کی ٹرمس اور اصطلاحات پر مضبوط ترین کتاب، جس کو ہر مکتب فکر چومتا ہے، سر پر رکھتا ہے، پڑھتا ہے، حضرت امام سیوطی کی اتقان، اس کی پہلی فصل وحی کی اٹھا کر دیکھیں. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور پر دو قسم کی وحی آتی تھی، ایک وہ کہ آپ کا جسم کانپ جاتا تھا اور چہرے پر گویا کہ سرخی مائی آثار تاری ہو جاتے تھے، ایک میں کچھ نہیں ہوتا. فرمایا وہ کیوں؟ فرمایا جب کچھ نہیں ہوتا وہ وقت ہوتا تھا کہ جب جبرین سرکار ہی کی جنس میں، یعنی بشری جنس میں آ کر حضور سے ملاقات کرتے تو لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن جب جبرین اپنی اصل قوت سے آتے، اپنی نورانی صفت سے آتے، تو حضور کو اگر محض بشر مانا جائے تو استفادہ ہو ہی نہیں سکتا، محض بشر مانا جائے تو استفادہ ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت امام رازی جیسا امام، امام سیوطی جیسا امام، علامہ طفتزانی جیسا متکلم، تمام نے لکھا کہ جب جبریل اپنی اصل صورت میں آ جاتے دنیا ان کو ایک نظر دیکھنا گویا کہ برداشت نہیں کر سکتی، اور حضور پر جب وہ کتاب وہی اتارتے تو حضور کیا کرتے؟ فرما ان خلعا عن سورۃ البشریت الى سورۃ الملکیت، اس وقت حضور اپنی بشری صورت سے ہٹ کر نوری شکل میں جبریل سے ملتے تھے. اور یہ وحی جو ہے یہ کوئی بشر برداشت ہی نہیں کر سکتا، وہ برداشت کر سکتا ہے جسے خدا نے اپنے انوار سے متجلہ کر دیا ہو. تو اب آپ دیکھیں، اگر انبیاء میں نورانیت ماننا کفر ہے، وہ دیکھیں نبی نور کیسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نبی نور نہیں ہوگا تو نبوت عقیدہ کیسے باقی رہے گا؟ ایک بات. اور دوسری بات میں یہ پیش کر دوں کہ ہمارے پسینے میں تو بدبو ہوتی ہے، ہمارے لعاب میں بدبو ہوتی ہے، ہمارے فضلات میں بدبو ہوتی ہے، ہم جہاں کہیں پانچ منٹ لیٹنے کی جگہ ملی تو ایسے گئے کہ گئے، لیٹے تھے اعتکاف میں ہم اپنی مسجد میں، ایک مثال دے رہا ہوں، کسی نے اٹھایا چارپائی کے ساتھ لے جا کر کہیں صحرا میں چھوڑ دیا، جب تک آنکھ نہ کھلی سمجھ رہے تھے کہ مسجد میں لیٹے ہوئے، یعنی ہم سوئے تو سب سو گئے، سارے معاملات گئے حضرت گرامی. لیکن آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جب کسی کو دے دیا جاتا، بحقی میں روایت موجود ہے، ایک شخص آیا اپنی بیٹی کے نکاح کے وقت حضور سے اس نے پسینے کا طلب کیا، میرے آقا نے انگلی سے پسینہ جمع کر کے اس بوتل میں داخل فرمایا، کہا لے جا. اب لے جا کر جناب جب اس دلہن پر لگایا گیا، دلہن ہی نہیں پوری بارات ہی معطر ہو گئی، پوری بارات ہی معطر ہو گئی. حضرت گرامی، انبیاء میں اگر نورانیت اور لطافت کا عنصر نہ ہوتا تو صحابہ کبھی آپ کے وضو کے پانی کو پیتے نہ، کیونکہ ایک بشر کے ہاتھ کا پانی گرا ہوا کراہیت ہوتی ہے اس میں، اس میں محبت کا کوئی پہلو نہیں ہے. لیکن یہ اوصاف اور لطافت نورانیت ہے کہ جناب اگر پانی ٹپکتا بھی ہے تو جناب وہ مشک اور سنبل بن کر ٹپکتا ہے، اس میں خوشبو کا مقام یہ ہوتا ہے. علامہ عینی نے لکھا کہ حضور جب غسل فرماتے تو صحابہ نے ایک جگہ بنائی تھی کہ حضور جب غسل فرمائے تو غسل سے نتھرا ہوا پانی ضائع نہ ہو جائے، صحابہ اس کو جمع کر کے غسل کا پانی پی جایا کرتے تھے. تو تو اگر یہ نورانیت کا وصف نہ ہو اور جناب لطافت گویا کہ شامل حال نہ ہو تو عقیدہ نبوت قائم ہی نہیں رہتا. کہ آپ نے نہ دیکھا کہ جب میری ماں ام المومنین نے پوچھا کہ حضور آپ وتر نہیں پڑھتے ہیں عشاء کے ساتھ تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں, یعنی پوچھنا یہ چاہ رہی ہے میری ماں کہ کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ سو گیا تو سو گیا گیا یہاں سے اٹھا کر چارپائی کہیں لے گئے اسے پتا ہی نہیں ہے جب تک اس کی آنکھ نہ کھلے اس کے ساتھ کیا ہوا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تو بشر کی صفت ہے, ہمارا جب ہماری آنکھیں سوتی تو دماغ بھی سوتا ہے, اور سائنس بھی یہ کہتی ہے دماغ کا سونا ضروری ہے ورنہ وہ فریش نہیں ہو سکتا. نفسیات یہ کہتی ہے قلب کا استقرار ضروری ہے. حدیث میں بھی آتا ہے جب بندہ سوتا ہے تو دل پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں, دل پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں, ہر شے سے انسان غافل ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا یا عائشہ, عائشہ میں وہ تھوڑی ہوں, اینا یا تنامانے ولا یا نامو قلبی, یہ تو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں آنکھیں بند ہو رہی ہے سونا بشر کی صفت ہے, دل جاگ رہا ہے نہ سونا نور کی صفت ہے. تو نہ سونے سے انوار کا ثبوت ہے, سو جانے سے بشریت کا ثبوت. ایک بات اب میں آخری جملہ یہاں پر پیش کر دوں جس میں اکثر لڑائی ہوتی ہے کہ جناب حضور کو کیا کہا جائے. اس کا دو جملہ یہ کہ دیکھیں ضروریات اہل سنت ہماری ساری کتب میں لکھا ہے کہ نبی انسان ہوتے ہیں, میں نے ساری بحث پہلے پیش کی ہے, نبی انسان ہوتے ہیں جن سے بشر سے ہوتے ہیں, عورت نبی نہیں ہوتی, جن نبی نہیں ہوتا, نبی انسان ہوتے ہیں اور جن سے بشر سے ہوتے ہیں. حضور کی بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہے, حضور کی بشریت کا انکار کرنے والا کافر ہے. لیکن محض بشریت نہیں ہوتی ہے, اللہ کی جانب سے وحی کے تحمل کے لیے اور گویا کہ تمام معاملات جو لطافت اور انوار والے ہیں اس کو سہنے کے لیے رب کریم اپنے انوار سے انہیں انوار سندی سے ایسا منور فرماتا ہے کہ پھر ان کی بشریت فانوس بن جاتی ہے, نورانیت وہ چراغ ہوا کرتا ہے جس میں گویا کہ وہ نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اب حضرات گرامی یہ وہ قاعدہ ہے, انبیاء کاملین کے ساتھ نورانیت ضروری ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت, یہ تو سارے انبیاء کی میں نے بات کی ہے, رہا صرف میرے آقا کا تو میرے آقا کے نورانیت کا ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت پیدا کیا گیا تھا کہ جب بشر کو پیدا ہی نہیں کیا گیا. یہ تو میں نے عام انبیاء کی بات کی ہے اور میرے آقا کے تو خاصا بس موجود ہے کہ حضور آپ نبی کب ہوئے, فرما جب آدم کا خمیر تیار ہو رہا, آدم کو مک آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا ان کا جسم بنانے کے لیے, اور فرما آدم بین الروح والجسد وہ ابھی منجدن فی تینہ. ساری تقریر اس موضوع پر میں اسی درس میں کر چکا ہوں, تو یہاں سے پتا چلا کہ جب بشریت کی ابتدا نہیں ہوئی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے دی ہے تو نبوت صفت ہے, ذات موصوف ہے, تو جب نبوت موجود ہے تو نبی بھی موجود ہے. اور وہ لوگ ہمیں آپ کو بتا دیں کہ وہ کیا تھے, اگر یہ کہ جناب وہ اللہ کے علم میں تھے تو یہ فضول سی بات ہے, یہ فضول سی بات, اللہ کے علم میں تو تیرا بھی سوال کرنا تھا. لیکن نبی کے لیے خاص بیان کیا جا رہا ہے تعریف کے وصف کے ساتھ, تھانوی صاحب بھی دبی الفاظ اس کے اقرار کر گئے. فرمایا ابو ہریرہ کا سوال جو تھا کہ حضور آپ کب نبی ہوئے, سرکار نے جو جواب دیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت آدم سے پہلے جو ہے وہ ثبوت نبوت ہے اور 40 سال میں جو ہے وہ ظہور نبوت ہے. ہم نے کہا اسی پر متفق ہو جاؤ تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب حضرت گرامی حدیث پاک میں کیا آیا, رجلن, جلدی کر کے پیش کر دیتا ہوں کہ جناب ایک مرد سرکار کے پاس آیا اور وہ مرد محض مرد نہ تھا بلکہ وہ حضرت جبرائیل تھے. انہوں نے آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ایمان کیا ہے, تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایمان کی تعریف پیش فرمائی کہ جناب ایمان یہ کہ تم اللہ کو مانو, اللہ پر ایمان لاؤ, فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اس سے ملاقات کے اوپر تم ایمان لے کر آؤ, یہ ہے ایمان. اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ فرشتہ کیا ہے اور فرشتے جو انوار ہیں ان کی صفت کیا ہوتی ہے, تو علماء فرماتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے وہ نوری مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو طاقت دی ہے کہ فرشتہ جو شکل چاہتا ہے اس شکل کے اندر متشکل ہو جاتا ہے, یہ اللہ نے انہیں طاقت مرحمت فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے ان فرشتوں میں کمال یہ رکھا ہے کہ ہمارے لیے کہ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے, صرف یہ نہیں کہ فرشتوں کو مانتے ہیں, اس نیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے. غلام پرویز کی طرح یہ کہنا کہ نیکی کے رجحان کو فرشتہ کہتے ہیں اور برائی کے رجحان کو ابلیس کہتے ہیں, ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. جو فرشتوں کو نیکی کا گمان سمجھے اور نیکی کا خیال سمجھے، نیکی کا جذبہ سمجھے، وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن سنت کے اندر فرشتہ ایک پوری صفت مستقل کے ساتھ موجود ہے اور وہ ایک مخلوق ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ہماری ایسی مخلوق ہے، بل عباد المکرمون، وہ کسی گویا کے صفت کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے بندے ہیں، اور ہمارے ایسے بندے ہیں کہ جو ہمارے حکم کے خلاف نہیں کرتے. اور ان کے اندر اللہ نے شر، شرارت، گناہ، عصیان، بغاوت اس کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ ایسی گویا کہ مخلوق ہے، وہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ وہ بھول کر کرتے ہیں نہ وہ قصدن کرتے ہیں. ان کا کام صرف اللہ تعالی کی بندگی اور اس کی اطاعت ہوتی ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما تؤمرون. فرمایا کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں. ان کو قدیم کہنے والا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کہ اس طرح کے عیسائی کہتے تھے کہ جناب فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، یہ عقیدہ بھی کفر ہے. اور جو یہ کہے کہ جناب فرشتے کا کوئی وجود نہیں، جس طرح کا سر سید ڈر گیا اور اس نے اس کو خیال میال اس نام سے تعبیر کرنے لگے، تو لوگ کہنے لگے جناب انہوں نے تو بڑا کام کیا تھا. میں نے کہا یہی کام کیا تھا یہ جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی کام انہوں نے کیا تھا جو کام کسی مسلمان نے نہیں کیا تھا. معراج کے بارے میں کہنے لگے حضور سو رہے تھے خواب میں معراج ہوئی. میں نے کہا یہ ان کی علمی خدمت ہے. معراج کے بارے میں سر سید صاحب کی علمی خدمت یہ ہے کہ جناب حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، وہ خواب میں تشریف لے گئے ہیں، اور ان کا جانشین غاندھی آج کل انہیں کی بولی بولتا ہے. تو جناب یہ ان کی علمی خدمات ہے جو ساری امت سے ہٹ کر ایک الگ راستہ نکالنا ہے. اور قرآن نے کہہ دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی گویا کے بندوں سے ہٹ کر کوئی غلط راستہ نکالتا ہے تو رب کریم نے فرمایا وہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے. تو سر سید صاحب کے دیگر اور کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جناب وہ فرشتوں کو ایک خوبی کی بات کرتے ہیں، اور لاہور کا غلام پرویز نے یہی کتاب لکھی آدم و ابلیس، اور اس کے اندر اس نے اسی بات کا اقرار کیا کہ فرشتے ایک احساس کا نام ہے، ایسا احساس جو خدا کی طرف راغب کرتا ہے، اور ابلیس ایک ایسے برے احساس کا نام ہے جو خدا کی دربار سے دور کر دیتا ہے. تو ابلیس بھی ایک وجود رکھتا ہے، فرشتہ بھی ایک وجود رکھتا ہے. ان کے وجود کا انکار کرنے والا یا ان کو قدیم جاننے والا بالاتفاق کافر ہے. اب کہا سرکار نے کہ جناب پھر وہ رسولوں کو مانتا ہے. رسول وہ ہے جس کو اللہ نے شریعت دی ہے، شریعت کی تعلیم دی ہے، اس کی جانب وحی کی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے. اور یہاں پر علماء نے رسالت کے حوالے سے چند باتیں علامہ آئینی نے بڑی خوبصورت لکھی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ صرف وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ نے اس کو نائب مطلق بنایا ہے، اس کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے رسالت کے عقیدے کے اندر یہ بات سن لیجئے بڑی بنیادی لکھی ہے کہ ہر نبی، توجہ چاہوں گا نبوت کے متعلق، ہر نبی مستقل نبی ہوتا ہے، وہ کسی کا سیکرٹری وغیرہ نہیں ہوتا، اس کی نبوت کے اندر سے کٹوتی نہیں ہوتی ہے کہ آدھی نبوت اس کے پاس ہو گئی اور آدھی نبوت اس کے پاس ہو گئی. ہر نبی نفس نبوت میں خود مستقل مالک ہوتا ہے، کوئی ذل نبی نہیں ہوتا. جو مرزا نے ایک عقیدہ نکالا تھا کہ ذل نبی سیکرٹری جو ہوتا ہے، تو کہا جناب نبی کی صحبت میں رہ گیا، اس کو نبوت آدھی مل گئی، آدھی نبی ادھر چلے گئی. تو عکس نبوت یا ذل نبوت اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ہر نبی نفس نبوت میں خود مالک ہوتا ہے، اس کی نبوت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اس کی نبوت بڑھتی نہیں ہے، وہ کامل نبی ہوتا ہے. اس کے لیے ذل نبی کی بات کرنا، عکس نبی کی بات کرنا، یہ قادیانیت کا نظریہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس نے ایک آیت پیش کی تھی کہ جناب میں نبی ہوں. علماء نے فرمایا کیا دلیل ہے نبوت تیری جو تو نبی ہے، تو کیا دلیل آیا تو؟ تو کہنے لگا جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ مِمَّنَ عَي مَعَ، اس کا ماں کا معنی ساتھ کیا آتا ہے، ملانے کیا آتا ہے. تو اس کا ترجمہ اس نے یہ کیا کہ وہ ہو جاتا ہے، ماں کا معنی ہے بن جاتا ہے، من نبیین، نبیین میں سے، شہداء میں سے. تو اس پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ماں کے معنی سے بن جانا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے سے کیا بندہ خدا بن جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھو وہاں پر بھی لفظ ماں موجود ہے، تو اگر ماں کا معنی بن جانے کے ہے، تو اگر وہاں پر ماں کا معنی کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ فاولائک مع الذین، کہ وہ بن جاتا ہے، اس کو بنا دیا جاتا ہے نبیین میں سے، تو ان اللہ مع صابرین، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ بن جاتا ہے صابروں کے ساتھ، اور صابر بن جاتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو وہاں پر اگر ماں کا معنی سے بننا اور تخلیق کا مراد ہے، تو وہاں اگر تو رسالت کی بات کرتا تو یہاں صبر کرنے والا خدا بن جائے گا معاذ اللہ. تو گویا کہ یہ جہالت والا عقیدہ، یہ اس کا کفری عقیدہ تھا. تو نبوت جو نبی ہوگا وہ نفس نبوت ہوگا، اور اس کے لیے اعلان اللہ کی جانب سے ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم کر دیا. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جناب نبوت میں تو سب برابر ہیں، لیکن فضیلت میں برابر نہیں ہے. اللہ نے کسی کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی، کسی کو اس سے زیادہ فضیلت اللہ رب العزت نے گویا کہ عطا فرمائی. انبیاء کاملین چھوٹے بڑے، قبل نبوت بعد نبوت، یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے جو بچے کو ذبح کیا تھا وہ گناہ نہ تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت خضر نے گناہ کر دیا معاذ اللہ، اور حضرت خضر ولی ہے کہ نبی ہیں، تو یہ سن لیجئے، یہ حضرت خضر نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. اور گناہ اس کو کہتے ہیں کہ قصدن کوئی کام کیا جائے. حضرت خضر نے جو کام کیا تھا، قرآن خود کہتا ہے وہ رب کی جانب سے حکم تھا، وہ رب کی جانب سے پورا کے پورا گویا کہ حکم تھا. تو انبیاء کاملین نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد ہر صورت کے اندر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. انبیاء، یہ سارے اس کے عقیدے کی شک ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. ایک آن کے لیے ان پر وعدہ الہی کے تحت موت آتی ہے، اور اس کے بعد رب کریم اپنے فضل خاص سے انہیں حیات و جاوید مرحمت فرماتا ہے، اور ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اور تو کتابوں پر ایمان، تو فرشتوں پر ایمان لائے، اور اس کی ملاقات پر ایمان لائے. تو ملاقات پر ایمان کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اور یہ حدیث میں جو آگے احسان میں آ رہا ہے کہ تو عبادت ایسی کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا احساس پیدا کر، ایسا احساس پیدا کرے. امت کا یہ نظریہ ہے اور اجماع ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک میرے آقا کی شخصیت ہے کہ جس نے سر کی آنکھوں سے رب کریم کی زیارت کی ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے نیند میں نہیں، جاگتے میں، ہوش میں، حواس میں اپنی سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، میرے آقا کے علاوہ اگر کوئی دعویٰ کرے، بالاتفاق وہ کافر ہے. یہ علماء نے لکھا کہ بالاتفاق وہ کافر ہے. ملاقات کی جو بات کی گئی ہے وہ روزے محشر کی گئی ہے، قیامت کے دن کی گئی ہے. بخاری شریف کتاب الصلات میں موجود ہے کہ رب کریم میدان محشر میں خود فرمائے گا، جنتیوں، جنت میں تمہیں نعمتیں تو مل گئی، اب تم میری زیارت کرو. اللہ رب العزت اس وقت زیارت کرائے گا. فرشتے کہ صحابہ نے کہا کہ حضور رب کیسا ہوگا اور ہم کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا رب جیسا دکھائے گا ویسے تم دیکھ لو گے. اور فرمایا اس کو یوں سمجھ لو اپنے عقل کے مطابق کہ تمہیں آنکھیں ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سبحان اللہ، تمہیں آنکھیں ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آنکھوں کو کشادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فرمایا جس طرح کے چودھری کا چاند افق پر آتا ہے، اس کے آگے کوئی ابر نہیں ہوتا، کوئی بادل نہیں ہوتا، تو ہر دیکھنے والا اسے دیکھ لیتا ہے. فرمایا اسی طرح تم خدا کو بھی دیکھ لو گے، اسی طرح تم خدا کو بھی دیکھ لو گے. اور جس نے خدا کی لقاء، اس پر ہمارا مکمل درس موجود ہے یہ گارڈن کا، وہ بھی آپ باہر سے لے سکتے ہیں، الگ ایک ٹاپک ہے اس کا، کہ جس کے دل میں یہ امید ہو کہ میں نے خدا سے ملاقات کرنا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ جو خدا کی ملاقات کا مشتاق ہو، بیتاب ہو خدا کو دیکھنے کے لیے، تو رب کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. اور جس کے دل میں خدا سے ملاقات کا شوق نہ ہو، خدا اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے. تو مولا ہم تیری ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہمیں ایمان پر موت دے، اور کل قیامت سے اپنی ملاقات اور اپنے دیدار اور اپنی زیارت اور اپنے فضل سے بھی نواز دے، تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے. تو حضرت گرامی یہاں پر یہ تین چیزوں کا بیان ہوا، اور فرمایا آگے چل کر کہ جناب حضور احسان کیا ہے. اسلام کی بات گزشتہ درسوں میں ہو چکی، احسان کیا ہے؟ احسان کہتے ہیں اخلاص کو، یعنی رب کی ایسی عبادت کی جائے اور رب کریم کی عبادت میں اتنا بندہ کامل ہو جائے. فرمایا عبادت تو ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھتا ہے, کر جیسے تو رب کو دیکھتا ہے. یہاں پر ایک جملہ قابل غور ہے, عبادت, عبادت کیا شے ہے؟ علماء نے فرمایا عبادت یہ ہے کہ اقصى غاية الخضوع والتذلل, کسی کے حضور انتہائی عاجزی کرنا, کسی کے حضور انتہائی انکساری کرنا, اس کا نام ہے عبادت. تو تعظیم اور عبادت دونوں کی ایک ہی تعریف ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. تعظیم اور عبادت دونوں میں تعظیم ہے اور دونوں کی تعریف ایک ہی ہے. بعض بد مذہب جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ کے ولیوں کی یا اللہ کے نبیوں کی تعظیم کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ جناب تم تو عبادت کر رہے ہو, یہ تو عبادت ہے. تو ہم نے کہا جی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا جی عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی عاجزی کو. میں نے کہا عبادت کی مثال کیا ہے؟ تو کہنے لگے جیسے سجدہ کرنا. تو میں نے کہا صرف سجدہ کرنا عبادت ہے یا نماز کی ساری ادائیں عبادت ہے؟ تو کہا جی نماز کی ساری ادائیں عبادت ہے. ہم نے کہا اسی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت جبریل سرکار کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جیسے بندہ تشہد کے اندر بیٹھتا ہے. تو شرک کا فتویٰ لگا دو کہ جناب وہاں تو عبادت ہو رہی ہے. تو عبادت میں محض تعظیم نہیں, عبادت اس تعظیم کو کہتے ہیں کہ جو بندہ مخاطب کو دیکھے, جس کے سامنے وہ تعظیم کر رہا ہے, اگر اس کو معبود یقین کرتا ہے, اس کو اپنا مطاع مطلق یقین کرتا ہے, اس کو اپنا خالق و مالک یقین کرتا ہے, تو یہ محض تعظیم نہیں, یہ عبادت ہے. لیکن اگر کسی کے سامنے ادب بجا لائے, اسے خدا نہیں کہتا, خدا کا شریک نہیں کہتا, بلکہ خدا کا محبوب یقین کرتا ہے, خدا کا بندہ یقین کرتا ہے, تو یہ ادب عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم ہے, بلکہ تعظیم ہے. اب دیکھیں حضرت آدم کو بھی سجدہ ہوا نا, ہم خدا کو بھی سجدہ کرتے ہیں, سجدہ آدم کو بھی ہوا ہے. تو فرشتوں کا سجدہ حضرت آدم کو کرنا شرک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اس وقت خدا سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا کا محبوب سمجھ کر کر رہے ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہماری امت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ تعظیمی کو حرام کر دیا. میں صرف عبادت کا مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس کے سامنے تعظیم بجائے لائی جا رہی ہے, اگر اس کو خدا مانتا ہے تو یہ محض تعظیم نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے, اور اگر اس کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے تو یہ محض ادب نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم ہے. ایک بات یہاں پر میں مزید عرض کر دوں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو سمجھ گئے, لیکن آپ جو یہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ یا نبی اللہ, اس پر بھی دو جملے سن لیجئے کیونکہ پھر وقت ہو نہ ہو اور معاملات رہے نہ رہے. تو کہتے ہیں کہ جناب آپ جو یہ پکارتے ہیں نا یا رسول, پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا رسول, تو دراصل یہ پکار جو ہے نا یہ عبادت ہے, یہ پکار دعا یہ عبادت ہے. کہا دیکھو نبی پاک نے فرمایا الدعاء هو العبادة. کتنی ہیری پھیری کرتے ہیں اس حدیث میں, کہتے ہیں جناب دعا جو ہے, پکارنا جو ہے وہ عبادت ہے. ہم نے کہا ایسی بات نہ کرو, مطلق دعا مطلق پکار جو ہے وہ عبادت نہیں ہے, ورنہ شب و روز تو کئی لوگ کافر ہو جائے. کوئی اپنے دوست کو اوپر سے پکار رہا ہے, کوئی تیسری منزل سے سبزی والے کو پکار رہا ہے, کوئی جناب یہاں سے گڑے ہو کے اس کو پکار رہا ہے. اگر ساری پکار عبادت ہے تو کتنے مشرک بن جائیں گے اور یہ کتنا بڑا ظلم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جناب دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا, پکارنا, تو لہذا یہ شرک ہے. ہم نے کہا اگر یہ شرک ہے اور دعا عبادت ہے اور وہ شرک ہے, تو حضرت نوح علیہ السلام خود کہتے ہیں, سورہ نوح 29 پارے موجود ہے, اللہ رب العزت کی جانب کہتے ہیں مولا یہ قوم بڑی ڈھیٹ ہے, انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں صبح شام انہیں پکارتا رہتا ہوں. دعوت الدعاء هو العبادة, تو انی دعوت میں انہیں صبح شام دعا کرتا رہتا ہوں لیکن یہ آتے نہیں ہے. تو اگر محض پکارنا شرک ہے تو حضرت نوح علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں اس بات کو. اور دیکھیں یہ جو تم کہتے ہیں نبی کو نہ پکارو, یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے. اللہ کہتا نبی کو پکارو. سورہ نور اٹھا کر دیکھیں, اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, میرے رسول کو ایسا نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو اللہ نے پکارنے سے منع نہیں کیا ہے, پکارنے کے آداب بتائے ہیں, پکارنے کی اجازت دی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تدعوا الرسول, رسول کو مت پکارو, بلکہ رب کریم فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول, رسول کو پکارنے کا انداز ایسا نہ رکھو جیسے ہر ایرے غیرے کا تم رکھتے ہو, چچا کہہ کر پکار دیتے ہو, ابا کہہ کر پکار دیتے ہو, رشتے دار کا نام لے کر پکار دیتے ہو, او شخص کہہ کر پکار دیتے ہو. فرمایا جب رسول کو پکارنا ہو, ساری تفسیر دیکھ لیجئے, تو یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا, یا حبیب اللہ کہہ کر پکارنا، تو جو جعلی یہ کہتا ہے رسول کو پکارنا نہیں چاہیے، تو خدا نے رسول کو پکارنے سے منع نہیں کیا، پکارنے کی اجازت دی ہے، بے ادبی میں پکارنے سے منع کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے جو کہتے ہیں رسول کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ فرماتا پکارو، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کی پکار کو اس طرح نہ کرو، بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو پتا چلا کہ خدا نے پکار سے منع نہیں کیا بلکہ بے ادبی کے پہلو سے منع کیا۔ اب جو یہ کہے کہ رسول کو مت پکارو، وہ خود کفر کی طرف جا رہا ہے، اس لیے کہ پکارنے کا حکم تو خدا خود دے رہا ہے۔ ایک بات، اور شرک جب ہوگا کہ جو یہ کہے کہ میں یہاں سے اس بندے کو پکار رہا ہوں تو مجھے چاہوں گا، تو وہ بندہ خود سے سن رہا ہے، خدا کے سنائے بغیر وہ سن رہا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ نبی پاک کے لیے رکھتا ہے۔ یہ عجیب، پتہ نہیں خلائی مخلوق کے کہاں سے عقیدہ نکالتے ہیں۔ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ میری آواز اللہ پہنچا رہا ہے اور اللہ سنا رہا ہے، تو اس میں شرک کہاں سے ہوگی، اس میں شرک کہاں سے ہوگی؟ بولے یہ دور تھے نا آپ، اس لیے شرک ہو گیا۔ تو میں نے کہا ادھر ذرا قریب آئیے، آپ دونوں آدمی مل کر ایک دوسرے کے گویا کے سرگوشی کیجئے۔ تو ایک شخص دوسرے کے کان پر اپنا منہ رکھ کر باتیں کر رہا ہے، اب دیکھیں کتنا قریب ہے، یہ کہتے دور سے شرک ہو گیا، کتنا قریب ہے۔ میں نے کہا اب جو تو بات کر رہا تھا اسے، اس کے کانوں کے پورے چمڑے کے اوپر منہ رکھ کر گفتگو کر رہا تھا، اب اگر تو اگر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بندہ خود سے سنتا ہے اللہ کے سنائے بغیر، تو یہ شرک ہے کہ نہیں؟ کہا شرک ہے۔ تو میں نے کہا پھر دور کا فاصلہ کیوں رکھا تھا، یہ تو قریب سے بھی ہو رہا ہے، پھر تو قریب سے بھی شرک ہو رہا ہے۔ تو یہ صرف ڈھکوسلا ہے، یہ نہ جانے کون سا افلاطون عقیدہ ہے اور کون سا ماجون مرکب ہے، ان کو دور زندہ قید، یہ اتنا بوکس بات ہے حضرات گرامی کہ جس سے بندے کا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ شرک قریب بعید کچھ بھی نہیں، زندہ مردہ کچھ بھی نہیں، شرک یہ ہے کہ جس طرح خدا کی صفات خود سے ہے، اس طرح کسی بندے کی صفات خود سے ذاتی مانے گا، تو وہ قریب ہو بعید ہو، اسے مرے ہوئے لاکھ سال ہو چکے ہو یا وہ بھی پیدا نہ ہوا ہو، ہر صورت میں شرک ہو جائے گا، ہر صورت میں شرک۔ اگر چالیس چالیس دن بلکہ ایک ایک سال لگا کر بندہ اتنی بھونڈی بات سیکھے، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ حبیب مسجد میں گھنٹہ درس سن لے تھے، کہ جناب اتنی اہم بات اگر بندہ نہ سمجھ سکے تو بندہ اس بات کو گویا کہ کب سمجھے گا۔ آخری جملے کی طرف آ جائیے اور میں اب اپنی اس بحث کو ختم کرتا ہوں، کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ حضور آپ یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، یہ اس بحث کا سب سے زبردست خلاصہ ہے۔ لوگ کہنے لگے جناب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کا علم نہ تھا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ جناب میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، تو یہ غلط لفظ ہے، میرے آقا نے ایسا نہیں کہا کہ میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ سید عالم کے الفاظ ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی مجھ سے تم نے سوال کیا، تو جس سے سوال کیا گیا بأعلم من السائل، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو علم کی نفی نہیں ہے، زیادتی کی نفی ہے، اور یہ سمجھانا ہے پردے میں جبریل یہ کیا پوچھ رہا ہے، یہ لوگ اس کے اہل تھوڑی ہیں، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، تو کہا اچھا چلو نشانیاں بتا دو، تو کیا کہا نشانیاں بتا دو، تو فرما نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، معاذ اللہ، یعنی اولاد اپنی ماں سے ایسا سلوک کرے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماں نے جس بچے کو جنا ہے وہ بچہ ماں سے ایسا شروع سلوک کرے گا جیسا لونڈی سے اور کام والی عورت سے، یا جناب کسی تنخواہ دار عورت سے، یا جناب کسی مزدور سے، یا کسی باندی سے سلوک کیا جائے۔ سرکار نے فرمایا جب والدین کا حق اڑ جائے گا، جب اولاد والدین کے بے ادب ہو جائیں گے، تو اس وقت قیامت آ جائے گی۔ فرمایا یہ بھی سن لو تم کہ جناب جس وقت برہنہ پاؤں چلنے والے محلات کے مالک ہو جائیں گے، یعنی وہ لوگ جو غریب فقرا تھے، وہ اتنا لوٹ کھسوٹ کریں گے، قاضی صاحب کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو خاندانی کوئی لینڈ کروزر میں رہنے والے تو نہیں تھے، یہ گویا کہ وہاں سے فصلوں سے دیر اور پڑا پشتو یہ علاقوں کے اندر جہاں کے ہم رہنے والے ہیں، وہاں سے کھیت فصل کاٹ کے بیچنے والے تھے۔ آج کرکٹ کے جو سامان ہے آپ سیالکوٹ میں جا کر دیکھیں، سب سے بڑا شہر قاضی حسین صاحب کا اس کے اندر ہے، یا یہ فضل الرحمان صاحب یہ جبے قبے جو پہنتے ہیں، خاندانی اتنے امیر تھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ برہنہ پاؤں چلنے والے محلات کے مالک بن جائیں گے، اتنا لوٹ کھسوٹ کریں گے اور اتنا حرام کھائیں گے کہ جنہیں چونی نصیب نہیں ہوتی تھی وہ کروڑوں کے مالک ہو جائیں گے. تو فرمایا جب امانت اڑ جائے گی، لوگوں کی امانت اور مال کی حفاظت نہیں ہوگی، تو فرمایا کہ جناب قیامت اس وقت آ جائے گی. اب کہا کہ جناب حضور کو قیامت کا علم نہیں تھا، تو میں نے کہا میرے آقا نے بتا تو دیا. کہا حضور کو پتا نہیں تھا قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا میرے آقا نے کہا 10 محرم کو آئے گی. کہا تم کہتے پتا نہیں تھا؟ میرے آقا نے کہا 10 محرم کو آئے گی. تو کہتے نہیں دن معلوم نہیں تھا. میں نے کہا میرے آقا نے کہا جمعے کو آئے گی. کہا جی وقت معلوم نہیں تھا. میں نے کہا عصر کے بعد آئے گی. میرے آقا نے فرمایا. تو کہا جی سن نہیں بتایا. میں نے کہا پیارے اگر سن بتا دیتا نا تیری داڑھی کی تعظیم ہوتی، نہ مسجدوں کی کوئی عبادت ہوتی تھی. یہ تو تو جس بات کا شہدائی ہے تو کہتا سن نہیں بتایا، تو نے کبھی اپنا بینک بیلنس نہیں بتایا، ورنہ تیری تنظیم تیرا کیا حال کرتی. تو تم نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، تو کچھ چیز چھپانے کی ہوتی ہے، کچھ چیز گویا کہ ہوتی. اور تیرے اس معاملے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لیکن ایک سمجھانے کے میرے جملہ پیش کیا، کہا جی حضور کو قیامت کا علم نہیں. میرے کان آقا نے فرمایا قیامت محرم کے 10 تاریخ کو آئے گی. کا تاریخ نہیں پتا؟ میں نے کہا 10 محرم کو آئے گی. تاریخ بتائی میرے آقا. کا دن نہیں پتا؟ میرے آقا نے فرمایا جمعے کو آئے گی. کہا جی وقت نہیں پتا؟ میرے آقا نے فرمایا عصر کے بعد آئے گی. تو کہا کون سے سن آئے گی؟ میں نے کہا یہ تو تم دین کے بڑے دشمنوں کے سن کی بات کرتے. اگر میرے آقا یہ بتاتے نا 2009 میں آئے گی، یا 2007 کا بس دسمبر کی 31 تاریخ کو آ رہی قیامت، تو جو پہلے گزرے انہوں نے کہا مزے کرو یار ابھی بہت دور ہے. اور جو ہم جیسے اکتوبر چل رہا ہے نا، تو ابھی باہر نکلنے سے پہلے ہمارا دل پھٹ جائے کہ جناب قیامت آنے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں حکمت کے اعتبار سے رہی ہے. ملا اس حکمت کو سمجھتا نہیں، منصب نبوت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، حضور کے علم پر اعتراض جھڑ دیتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہ تھا. حضرت گرامی تمام علماء نے، وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، ورنہ علوم خمسہ پر تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے اور اس بات کو ذکر کیا ہے. فرمائیے 5 چیزیں قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کون کل کیا ہوگا اور کون کہاں مرے گا. یہ 5 چیزیں کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا میں نے کب کہا کہ خدا کے سوا کون نہیں جانتا؟ یہ کہاں پر ہے کہ خدا بتاتا نہیں ہے؟ یہ بتاؤ نا کہ خدا بتاتا نہیں. یہ تو ہے کہ یہ خدا کے پاس یہ سارے علم ہے، لیکن یہ کہاں سے آیا کہ خدا بتاتا نہیں؟ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اسی کا آخر ہے کہ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ علیم ہے اور خبیر ہے. ملا جیون علیہ رحمت جو ہے اصول کے امام ہیں، انہوں نے فرمایا خبیر سے معنی مخبر، یعنی خدا خود بھی علم رکھتا ہے اور پیاروں کو علم بتا دیتا ہے. میرے آقا نے اپنی چچی امیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ کو دیکھ کر فرمایا، جب حضرت عبداللہ پیٹ میں تھے، فرمایا چچی جان تمہارے رحم میں میری امت کا فقی موجود ہے اور اسے اللہ نے میرے امت کا بڑا علم عطا فرمایا. ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور دیکھو تو حضرت عبداللہ پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. حضرت عمر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بشارت دی تھی، فرمایا تھا میری اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری طرح عدل کو اس زمین پر نافذ کر دے گا. فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی پر ایک داغ ہوگا. اتنا گہرا مشاہدہ ہے. اور آپ دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کی 3ری پشت میں پیدا ہوئے، بچپن میں آپ گھوڑے کے استبل میں کھیل رہے تھے، گھوڑے نے آپ کے سر پر زور سے اپنی گویا کہ ٹانگ ماری، اس سے گویا کہ آپ کا سر پھٹ گیا اور دنیا دیکھتی تھی آپ حسین و جمیل تھے، لیکن سر پر وہ نشان تھا. اور حضرت عمر پہلے بتا گئے تھے کہ میری اولاد میں سے ایک پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور وہ میری طرح عدل کو دنیا میں عام کر دے گا. میں نے کہا تمہارے بزرگوں کو نہیں آتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو اس پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ صحابہ پر کیوں قیاس کرتے ہو؟ کہا جی کل کیا ہوگا؟ میرے آقا نے نہیں فرمایا بدر میں کل مسلمانوں کو فتح ہوگی. کہا جی کل کون کہاں مرے گا؟ میرے آقا نے لاٹھی کر کے بتا دیا، فرمایا کل ابو جہل یہاں گر کر مرے گا. اب ساری بات تو میرے آقا نے بتا دی، لیکن بغض ہے، ماننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے. میں نے کہا تم نہ مانو تاکہ ہمیں ماننے میں مزہ آئے. تھے اس لیے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو حضرات گرامی یہ وہ 5 علم ہے. علماء نے اس بات کو واضح طور پر لکھا. ساری عبارت کا خلاصہ صرف ایک جملے میں پیش کرتا ہوں. فمن عدہ، علماء فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر علامہ عینی علیہ رحمت عمدۃ القاری کے اندر، علامہ قرطبی علیہ رحمت احکام القرآن کے اندر، امام رازی علیہ رحمت تفسیر کبیر کے اندر، اور یہ تمام علماء، امام بغوی تفسیر خازن، تمام علماء نے لکھا کہ یہ پانچ علم جو ہیں، اگر کوئی شخص آ کر کہے میں جانتا ہوں، کوئی شخص آ کر کہے میں جانتا ہوں، فمن ادعا، اگر کوئی دعویٰ کرے علم شعین کہ جناب اس چیز کا کہ میں اس کو جانتا ہوں، منہا غیر مستند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو حضور کی طرح منسوب نہ کرے کہ حضور کے ذریعے جانتا ہوں، اگر وہ خود کہے کہ میں جانتا ہوں، آپ دیکھیں علماء نے کیا لکھا، فرمائیے پانچ علم کو اگر کوئی کہے کہ میں جانتا ہوں اور اسے حضور کی طرف فیضان نہ کرے کہ حضور کی طرف سے جانتا ہوں، تو فرمایا کان قاضی بن فی الدعوی، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اگر وہ یہ کہے کہ حضور کے ذریعے مانتا ہوں اور حضور کے ذریعے مجھے ملا ہے تو اسے جائز رکھا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، علماء نے اصول بنا دیا ہے کہ جناب قیامت تک اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان پانچ چیزوں کا علم جانتا ہوں اور حضور کے ذریعے جانتا ہوں، حضور کے فیضان علم کے ذریعے جانتا ہوں اور بزرگوں کی صحبت کے ذریعے جانتا ہوں، فرمایا اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا جبکہ وہ اس علم کو حضور کی طرف منسوب کر رہا ہو۔ اور آخری میں تقریر ختم کرتے ہوئے، اہل دل کے لیے صوفیوں کے امام حضرت عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ، تھانوی صاحب ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا کیا حضور، اب دیکھو نا جیسا مقام ہوتا ہے، آپ غوث اعظم کو پڑھ لیجئے، غوث اعظم کی کتاب میں علم غیب کا انکار نہیں ملے گا، یہ ذرا توجہ رکھیں آپ، ملے گا کس کے پاس، جس کو خود نہیں پتا کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، حضور کے علم پر کون اعتراض کرے گا جس کو خود نہیں پتا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گیا اور کیا ہو رہا ہے، لیکن غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کو کبھی حضور کے علم کا انکار نہیں ملے گا، حضور کے اختیار کا انکار نہیں ملے گا، اس لیے وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ناز، جن کے نالین کے قصیدے ہم گا رہے ہیں، تو ہم پر اتنا علم منکشف ہوا ہے تو ان پر کتنا ہوا ہوگا۔ تو کنگلوں کے پاس، خشکوں کے پاس نبی کے علم پر اعتراض ملے گا، لیکن جن کے دلوں پر خدا نے عرفان کیا ہے وہ تو اپنے مریدوں کے لیے بھی بات کرتے ہیں، خود کے لیے بھی بات کرتے ہیں۔ غوث اعظم تو کہتے ہیں ساری دنیا میرے ہاتھ میں ایسے جیسے رائی کا دانا ہے، یہ پانچ علم کے چکر میں پڑے غوث اعظم نے سب کو لا کے جمع کر دیا، فرمایا کہ میرے ہاتھ پر رائے کا دانا ہے نا، اس طرح میں دنیا کو دیکھتا ہوں۔ تو جو خود کے لیے علم کی اتنی بات کرے تو یہ سرکار کے صدقے ملا ہے نا، تو وہ حضرت مولا علی کے علم کے لیے کیا کہتے ہوں گے اور سرکار کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے۔ اب آئیے حضرت عبدالعزیز بن دباغ رضی اللہ تعالیٰ کا آخری قول پیش کرتا ہوں، کسی نے ان سے کہا کہ حضور کو علوم خمسہ ان پانچ چیزوں کا علم تھا، تو وہ مسکرانے لگی، فرمایا یہ تو ہم سے سوال کرتا ہے، فرمایا وکیف یخفی امر خمسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ پانچ چیزیں حضور کے سامنے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عبدالعزیز بن دباغ کہتے ہیں تو یہ پانچ چیزوں کا سوال کرتا ہے کہ یہ حضور کو کیسے پتا، تو فرمایا یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہیں میرے مرید، اس لیے کہ جب تک آپ کی امت میں کوئی شخص ان پانچ چیزوں کو جان نہ لے اسے ولایت کا تصرف نہیں دیا جاتا، اسے ولایت کا اللہ اکبر تصرف نہیں دیا جاتا۔ تو شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے داڑیاں تو بڑھائی لیکن حضور کے لیے دل صاف نہیں کیا، حضور کے لیے دل صاف نہیں کیا۔ تو عبدالعزیز بن دباغ کہتے ہیں کہ جناب یہ حضور سے کیسے پوشیدہ رکھ سکتا ہے، جس ولی پر یہ پانچ علم ظاہر نہ ہو اسے ولایت کا تصرف ہی نہیں ملتا۔ تو فرمایا یہ تو میرے اوپر ظاہر ہے تو میرے آقا پر کتنا ظاہر ہوگا، تو فرمایا یہ سب چیزیں میرے آقا کی طرف سے ہے۔ تو حضرت گرامی یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، وقت میرے پاس نہیں ورنہ یہ خود حدیث پورے مہینے کا درس ہے، اس کے اندر جو تشریح اور تحقیقات ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ سب سے آخر میں اس حدیث پاک کو میں رکھوں اور گویا کہ اس کے متعلق چند ضروری بات پیش کروں۔ انہوں میں قیامت کے حوالے سے ہماری مستقل تقریریں اور بھی موجود ہے کہ جناب نبی امت کے احوال نبی پر روشن ہے، اس میں نے علم غیب کے پر پوری مفصل بحث کی ہے، اس کو آپ سماعت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہم نے ام السنہ حدیث پاک کا مکمل ترجمہ سنا اور اس کے ضروری مقامات کی ضروری بحث سنی۔ اب اللہ کی حضور دعا ہے کہ مولا کریم اسے قبول فرما لے۔ کل انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کا ختم ہوگا اور سب سے آخری حدیث صحیح بخاری شریف کی جو ہے، ایمان آپ نے سمجھ لیا ہے، صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث اور ختم بخاری کی دعا کو علماء نے بڑی ترجیح دی ہے، بڑے مقامات کو پیش کی ہے۔ جو لوگ بدت کا قاعدہ لگاتے ہیں ان کے مدرسوں میں بھی جب بخاری کا ختم ہوتا تو بڑے بڑے سیٹ آتے، کوئی دیگ لاتا، کوئی لفافہ لاتا، کوئی شربت کی بوتل لاتا،
تو جناب کوئی اس طرح ساتھ میں لاتا، کئی چیزیں لا کر گویا کہ ان کی خدمت میں پیش کی جاتی، تو وہاں پر ان سے پوچھا جاتا، حضرت یہ ختم بخاری تو آپ کر رہے ہیں اور دعا تو کر رہے ہیں، یہ تو حضور نے نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کیا تھا، تابعین نے نہیں کیا تھا، تو وہ پھنس جاتے ہیں کہ اب کیا جواب دوں، یہ تو قاعدہ میں نے خود بدعت کا بنایا تھا۔ کہنے لگے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، پہلے یہ ساری چیزیں اسٹور میں جمع کروا دیں، پہلے یہ مطبخ میں مدرسے میں جمع کروا دیں، اور اس کو تالا لگا دیے۔ کہا اب میرے سامنے آئے، کہا یہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلے بتائیں گے تو اٹھا کے لے جائے گا، تو فائدہ کیا ہوگا، پھر سارا چکر اسی چیز کا ہے، ساری لڑائی اس پر چل رہی ہے، یہ جو ساری فرقہ واری تب یہ اسی پر تو ہے، اور اس کس چیز پر ہے کہ جناب اگر حق بولیں گے ان کی بولی بولیں گے تو ہم کو کون روٹی ڈالے گا۔ تو کہا جب سب رکھ دیا تو کہا کہ اب سنو، مانا کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، اور خود زبان سے لکھا انہوں نے، صحابہ نے نہیں کیا تھا، تابعین نے نہیں کیا تھا، لیکن ہر نیک کام کے بعد دعا کر لینی چاہیے، تو اس میں بھی کر لی تو کیا عرض ہے۔ تو میں نے کہا یہ قاعدہ نماز جنازہ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ سوئم اور چالیسویں میں سمجھ میں نہیں آتا، یہ حضور کے میلاد کے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ کہا کہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں نے پہلے چیز ٹھکانے لگائی ہے، بعد میں جواب دیا ہے اس کا۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں دین کو اپنی حوث کے لیے استعمال کرنے سے پناہ عطا فرمائے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں پناہ کے طالب ہیں کہ دین کو ہم اپنی غرض کے لیے استعمال کریں، اپنی ہوائے نفس کے لیے استعمال کریں، اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دین کو جیسا چاہا الٹی چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ مولا ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما، اور ان کے ساتھ رکھ جن کے دلوں میں دین کی حرمت باقی ہے، دین کی غیرت باقی ہے۔ مولا کریم یہ افراد یہاں پر بیٹھے ہیں، اپنا قیمتی وقت انہوں نے تیری راہ میں صرف کیا ہے، مولا تمام کی خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، تمام کی جائز مرادوں کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اب تک جتنے درس دیے گئے مولا کریم تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولی عطا فرما، اس میں اس فقیر کی زبان سے کوئی اگر غلطی سرزد ہوئی ہو مولا کریم، سامعین میں سننے والوں میں ادب کے اعتبار سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، عمدن سہون مولا کریم سب کو معاف فرما۔ ہمارا مطلب تیری نافرمانی نہ تھی، ہمارا مطلب تیری رضا تھی، تیرے محبوب کی رضا تھی، مولا کریم تیرے محبوب سے محبت کا تقاضا تھا، تجھ سے محبت کا تقاضا تھا، مولا کریم اسی چیز کو ہم تیرے فضل سے مانگتے ہیں، تو عطا فرما مولا کریم ہمیں عافیت والا مال عطا فرما، عافیت والا علم عطا فرما، عافیت والی عمر عطا فرما، عافیت والی شہرت عطا فرما، عافیت والا عروج عطا فرما، عافیت والی اولاد عطا فرما۔ دنیا کے تمام شعبوں میں تیرے فضل سے سوال کرتے ہیں، مولا کریم عافیت عطا فرما، قبر کی راہ کو بھی ہمارے لیے عافیت والی بنا دے مولا کریم، میدان محشر میں بھی تمام تقاضے ہمارے لیے عافیت والے ہو جائیں۔ جو دعائیں ہم نے کی مولا اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرما، ہمیں ایمان پر استقامت دے۔ آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی روشنی، کیسا ایمان ہوتا ہے صوفیہ کا دیکھیں، فرما پیارے جب تک یہ پانچ علم ولی کے سینے پر روشن نہ ہو، مجدد صاحب کو کبھی مکتوبات میں پڑھیں فہرست میں جا کر درجنوں مثالیں ملیں گی، یہ پھر اپنے آپ کو مجدد صاحب کا ماننے والا بھی کہتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں حضور کے علم کا، ماذا اللہ مجدد صاحب سے جب نور کا پوچھا گیا تو آپ کو جلال آیا، اور مکتوبات میں لکھتے ہیں اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، یہ مجدد الفسانی نے اپنا عقیدہ مکتوبات میں بیان فرمایا۔ تو دعا کیجیے اللہ ان صوفیہ کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، ان سچوں کے ساتھ، ان مردانہ نے حق کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، ان کی چوکٹوں سے اللہ ہمیں وابستہ رکھے۔ آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی پر شیخ بوسیری علیہ رحمت نے جو جملے کہے ہیں اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدحت کے نذرانے پیش کیے ہیں، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد سید الکونین والقالیت والفرید قین من عرب ومن عجم مولايا صل امین یا رب العالمین بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند حضرات نے ہمارے سے دعاؤں کے لیے کہا تھا، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، تو کل ختم بخاری شریف ہے، تو اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو اپنے دوست و احباب جیسا بھی ہو تو نام لکھ کر اگر ہمیں دے دیں تو انشاءاللہ العزیز جو جائز تمنائیں اور مرادیں ہیں تو صحیح بخاری شریف کے اختتام کی دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مستجاب و مقبول ہیں، تو کل وہ ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں پہلے دعاؤں میں انشاءاللہ اس کو اگر آپ تحریر کر کے دے دیں تو سب کو انشاءاللہ شامل حال کر لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔